الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن في أمتي 30 كذابون دجالون، كلهم يدعون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات مقدسہ میں اس امت کی فضیلت اور عظمت کا تذکرہ فرمایا: ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر. ایک ایسی امت ہونی چاہیے اس امت محمد میں جو انسان کو نیکی کی طرف بلاتی جائے، برائیوں سے روکتی جائے، اور ایسے نہ ہو جائیں کہ صرف تفرقے کے اندر پڑ جائیں اور اختلافات کریں، ورنہ اللہ کا سخت ترین عذاب ان پہ نازل ہوگا. قیامت کے دن کچھ چہرے بہت زیادہ سفید ہوں گے اور کچھ چہرے بہت زیادہ کالے ہوں گے. وہ چہرے جو اللہ کے ہاں سے سفید آئیں گے وہ اللہ کی رحمت میں جائیں گے، اور جو چہرے کالے ہوں گے وہ اللہ کے عذاب میں جائیں گے. یہ قرآن پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کسی ظالم کے ساتھ اپنی بھلائی والا معاملہ نہیں فرماتے. میرے محترم بھائیو، دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں پورے نبیوں سے اونچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اونچا ہونے کا اعزاز اللہ کی ذات نے عطا فرمایا، اور اعزاز کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے رب سے بڑی بڑی التجائیں فرمائی، بڑی بڑی دعائیں فرمائی، بڑا کچھ فرمایا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: اے امت، جتنی امتیں پہلی قبروں سے نکلیں گی وہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو کر نکلیں گی، اور میری امت جب قبروں سے نکلے گی تو اللہ اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر کے نکالیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس امت کے اندر علماء اور حفاظ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مدارس کے بچے ہیں جو ہر جگہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اس امت کا زانی ہو کہ شرابی ہو، اپنی قبروں کے اندر اس کے تمام حساب اللہ آسانی سے فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیچھے والے اس کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں. شریعت کے مطابق تو یہ میری امت ہوگی جو سب سے پہلے قیامت کے دن زمین پہ کھڑی ہوگی، اور میری امت ہوگی جو سب سے پہلے میدان حشر میں آئے گی، اور اللہ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ امت محمد کو اونچی جگہ عطا کی جائے، باقی امتوں کو نیچی جگہ عطا کی جائے. یہ امت سب سے اونچی کھڑی ہو کر باقی امتوں کو دیکھے گی، اور باقی امتیں اس کا انتظار کریں گی. پھر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: حشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے گرمی پیدا ہوگی، سورج اتنے قریب آئے گا جتنا کہ ایک میل ہوتا ہے. اس ایک میل پر جب سورج آئے گا، آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں، جب جون جولائی کے مہینوں میں سورج کی تپش بڑھتی ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، انسان کی برداشت سے وہ بالکل باہر ہو جاتا ہے. انسان اے سی استعمال کرے وہ بھی کبھی کبھی اثر چھوڑ دیتا ہے، کولر استعمال کرے تو اثر چھوڑ دیتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں بڑی تپش قسم کی. ایسے مہینوں کے اندر اللہ کی طرف سے حرارت اور گرمی انسان کو مزید مشکلات میں مبتلا کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ حشر کے اندر ایک تو اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کا غضب، اور اس کے بعد سارے نبی اپنے امتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے. ایک ایسی گھڑی جہاں پر اللہ کی ہاں کامیابی ہے اور اللہ کی طرف سے نامنظوری ناکامی ہے، اور جہاں کی کامیابی پکی ہے اور جہاں کی ناکامی پکی ہے، اور وہاں پہ ساری امتیں کہیں گی اللہ ہم تو اس وقت پسینے میں ڈوب چکے ہیں، ہماری پیشانی تک، ناف تک، ٹانگوں تک، ٹخنوں تک، پاؤں تک پسینے میں ہم ڈوب چکے ہیں، اے نبیو اپنے اللہ سے کہو ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمارا حساب لے لیں، آر کر دیں، پار کر دیں، ہمیں پتہ تو چلے ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں پتہ تو چلے ہم جنت میں جائیں گے۔ ساری امتیں اپنے نبیوں سے کہہ رہی ہوں گی، اللہ کے نبی علیہ السلام اونچے پہاڑ پر ہوں گے، آپ کی امت اونچی جگہ پر ہوگی، ساری امتیں اپنے نبیوں کو بلا کر کہیں گی، آپ اللہ سے یہ تو کہہ دیں ہمارا حساب لے کر ہمیں بتا تو دیا جائے، ہم نے جانا کہاں پہ ہے، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے؟ یہ پسینہ برداشت نہیں ہوتا، یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہ حرارت برداشت نہیں ہوتی، ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، خدا کی قسم جس نے صدقہ ادا کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا درخت اس کو ایسی کی طرح ٹھنڈی ہوا دے رہا ہو۔ حشر بھی آخر کوئی چیز ہے، آج امت نے سارا مقصد دنیا کے باغ پر، اس کی زمین پر، اس کی کھیتی پر، اس کی کوٹھی پر، اس کی سڑکوں پر، اس کی ڈویلپنگ پر، اس کے حسن پر لگا دیے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی کائنات میں یہاں پہ ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے، باغ لگاؤ آخرت کا جو کہ ٹھنڈا ہوگا، جہاں سے 70 قسم کی خوشبوئیں پھوٹ کر دائیں بائیں کی طرف جائیں گی، اور جہاں پہ ایک درخت مل گیا، جا بھائی تجھے اللہ یہ درخت دیتا ہے، وہ اتنا لمبا درخت ہوگا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک تیز ترین رفتار سے دوڑے گا، اللہ اس درخت کے سائے کو ختم نہیں فرمائے گا۔ ایک جنتی اس کا مالک، ایک جنتی اس کا وارث، ایک جنتی اس کا کفیل، ایک جنتی اس کا وکیل۔ اس وقت امت کہہ رہی ہوگی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اللہ سے کہہ دو حساب کر دیں، اللہ سے کہہ دو شروع کر دیں، اللہ سے کہہ دو کچھ آر پار کی بات تو ہو جائے۔ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تمہیں اللہ اونچا کھڑے گا، ان کو نیچا کھڑا کرے گا، اللہ اپنے نبی کو اونچا کھڑا کرے گا، باقی انبیاء ان کے مقابلے میں نیچے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے، یا اللہ ان کا حساب شروع کر دیجئے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس امت کو ایک خصوصیت یہ عطا کی گئی کہ یہ امت جب نماز پڑھتی ہے تو اللہ نے اس کو گفتگو سے روک دیا، اب تم نے دنیا کی بات نہیں کرنی، دنیا کا کلام نہیں کرنا، دنیا کی گفتگو نہیں کرنی۔ خدا کی قسم اس سے پہلے یہ کام تھا کہ جب بندہ روزہ رکھتا تھا تو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، اور روزے کے اندر اگر وہ گفتگو کرتا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ آسانیاں دیکھو، پہلی امتیں جب روزہ رکھتی تھی، جس وقت سے وہ کھاتی تھی سو جاتی تھی، اس کے بعد سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اگر وہ روزے میں بات کرتی تھی تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ امت اگر نماز میں بات کرے تو نماز ٹوٹتی ہے، لیکن روزے میں گفتگو کرو، روزے میں تقریریں کرو۔ تقریریں تو کیا، آج تو امت روزہ گزارتی صرف اس طرح ہیں، کوئی اچھا گانا سن لیا، کوئی موسیقی سن لی، کوئی نغمہ سن لیا، 4 گھنٹے اس پر، 3 گھنٹے اس پر، 5 گھنٹے اس پر، جبکہ پہلی امتوں میں یہ تھا روزہ رکھنا ہے تو بات نہیں کرنی، بات کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ رکھنا ہے تو گفتگو نہیں کرنی، گفتگو کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس امت کو آ گیا، روزے کے اندر گفتگو کرو دین والی، گفتگو کرو قرآن والی، گفتگو کرو ایمان والی، لیکن نماز کے اندر گفتگو جائز نہیں ہے، نماز کے اندر گفتگو جائز نہیں ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے، یہ پورے رمضان کے اندر آرام بھی کرتی ہے۔ پہلی امتیں جو تھی، جب وہ سو جاتی تھی ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس امت کو کہا گیا، جب تم سو جاؤ سحری کے وقت اٹھو، اٹھ کر سحری ادا کرو، پھر نماز پڑھو، پھر بے شک آرام کرو، دن کو جو مرضی کرو، سو جاؤ تو بھی روزہ، اٹھ جاؤ تو بھی روزہ، محنت کرو تو بھی روزہ، گفتگو کرو تو بھی روزہ، باتیں کرو تو بھی روزہ۔ یہ کس کے صدقے سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ جب اللہ نے رعایتیں حضور کو دی تو آپ نے ان کی امت کو بھی رعایتیں دی، جب اللہ نے شفقت ہمارے آقا سے فرمائی تو ان کی امت سے بھی اللہ نے شفقت فرمائی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلی امتوں کے اندر جہاد کی جب دعوت لگتی تھی، جب انبیاء جہاد کے لیے جاتے،
جب مجاہدین جہاد کے لیے لاتے وہ خود جہاد کیا کرتے تھے، فرشتے امداد کو اس وقت نہیں اترتے تھے، لیکن یہ امت ایسی ہے اس کا مجاہد جب بھی جہاد کرے گا اللہ اس کے ساتھ فرشتوں کو اتاریں گے۔ بدر میں، احد میں فرشتے اترے ہیں، ہمارے آقا نے ان کو دیکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو جا کر یہ حدیث سناؤ، ہماری امت کی فضیلت جہاد ساری امتوں سے زیادہ ہے، یہ مجاہد اپنی تلوار بھی چلائے گا، اس کے ساتھ فرشتے آ کر اپنی تلواریں بھی چلائیں گے، یہ مجاہد اپنا کام کرے گا، فرشتے آ کر اس کے ساتھ معاملت فرمائیں گے۔ جبکہ پہلی امتیں صرف جہاد اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، فرشتے ان کی معاملت میں نہیں اترتے تھے، اس لیے اس کے مجاہد کا درجہ بھی اونچا ہے، پہلے مجاہدین کا درجہ کم ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، اس امت میں 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو، 70,000 آدمی بغیر حساب کے۔ اللہ کی قسم، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کا مسئلہ تو بتائیے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا عائشہ من نوکشا فقد ہلکا، اے عائشہ جس کے حساب کتاب میں جانچ پڑتال شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے بڑا آسان حساب ہوگا، آپ کہتے ہیں بڑا مشکل حساب ہوگا، اللہ کے نبی اس کی وضاحت تو کر دیجئے۔ قربان جائیں امہات المؤمنین پر، خاص طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ پر، جس مسئلے کو سمجھ نہ سکی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی سے رجوع کر لیا۔ آج عورت کو ماہواری آتی ہے، مسئلہ پوچھنے والی اماں عائشہ ہے، ماہواری کے دوران قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مسئلہ پوچھنے والی اماں عائشہ ہے، ماہواری کے دوران قرآن نہیں پڑھ سکتی، مسئلہ پوچھنے والی اماں عائشہ ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے نفاس کا خون آتا ہے اس کی زیادہ مدت کتنی ہے، مسئلہ پوچھنے والی اماں عائشہ ہے کہ 40 دن تک وہ عورت انتظار کرے، حیض کی زیادہ مدت کتنی ہے، مسئلہ پوچھنے والی اماں عائشہ ہے کہ 10 دن تک حیض ہوتا ہے اس کے بعد بیمار ہوتی ہے، یہ تمام مسئلے کس نے پوچھے، اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھے، حیض کے خون کے احکام کیا ہیں، نفاس کے خون کے احکام کیا ہیں، ہر مسئلہ اماں عائشہ نے امت کے لیے پوچھ کر امت کے علماء کو بتایا، امت کے صحابہ کو بتایا، امت کے فقہا کو بتایا، امت کی تمام چیزوں کو بتایا۔ اور خدا کی قسم ان عورتوں کے لیے فخر یہ تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہی، 9 سال تک نبی کی صحبت میں رہی، میں نے آپ سے کتنا قرآن سیکھا، میں نے آپ سے کتنی حدیثیں سیکھی، میں نے آپ سے کتنا کچھ سیکھا۔ آج خامد مر جائے، کسی بیوی کے لیے یہ نمونہ نظر نہیں آتا کہ میرے خامد نے دین کا اتنا حصہ مجھے دیا ہے، الٹا خامد جا کر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے ہر وقت نماز پڑھتی، ہر وقت پردے کرتی ہے، ہر وقت شریف بنتی ہے، ہر وقت سادگی بنتی ہے، ہر وقت ایسے کرتی ہے، ہر وقت ایسے کرتی ہے۔ اچھے انداز میں آ، فیشن کر کے آ، دنیا کے ماحول میں آ، شادی بیاہ میں خاندان کی رعایت رکھ، تمام چیزوں کی رعایت کر۔ وہ اماں عائشہ ہیں، جب نبی جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کا بہت بڑا علم جو آپ کو دیا گیا امت کے اندر پھیلاتی ہیں، پر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کا مطلب کیا ہوا، قرآن کہتا ہے حساب آسان ہوگا، آپ کہتے ہیں آسان نہیں بلکہ مشکل ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یاد رکھنا، خدا کی قسم اللہ نے جس کی فائل چیک کر لی وہ مشکل ہے، اور بغیر چیک کیے ہوئے اللہ جس کو نکال دے وہ آسان ہوتا ہے۔ من نو کی شفقت حلق، من نو کی شفقت حلق، جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک، حساب ہو گیا وہ ہلاک۔ تو اس امت کے مجاہد کے ساتھ تعاون فرشتہ کرتا ہے، پہلی امتیں خود جہاد کیا کرتی تھی، فرشتوں کی امداد کا وعدہ ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، بدر میں، احد میں فرشتوں نے اتر کر مجاہدین کے ساتھ اپنے تعاون ثابت کیے، اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے سفید اماموں کے اندر، کالے اماموں کے اندر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میری جو امت ہوگی اس میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ اس میں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان میں سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے. 8 دروازے جنت کے ابو بکر صدیق کے لیے کھولے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوگا. آخر کیوں نہ ہوتا, کمی کوئی رہ نہیں گئی, نماز کوئی نہ رہ گئی, قرآن باقی نہیں رہا, سب کچھ پڑھ کر سنا کر سکھا کر صحابہ کو بتا کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے آج اللہ کے ہاں بغیر حساب کے جا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے, ان میں 70,000 اتنے مقبول ہوں گے کہ ایک ایک آدمی ان میں سے 70,000 کی اور سفارش کرے گا تو وہ بھی اس کی سفارش سے جنت میں داخل ہو جائے گی. میرے محترم سنو تو صحیح, اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کیا کچھ اللہ سے مانگ کر آپ کو درجے عطا کر دیے ہیں, آپ کو رتبے عطا کر دیے ہیں. یہ ذرا سی بارش میں نمازی نماز سے رک جاتا ہے, ذرا سی بارش میں نمازی ایمان سے رک جاتا ہے, ذرا سی بارش کے اندر حضرت عباس جس وقت نابینا ہوئے میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میری بینائی چلب گئی, آپ مجھے یہ تو بتاؤ میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عباس تو میرا چچا ہے لیکن خدا کی قسم تو گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا, اگر تو مسجد میں آئے گا تیری نماز ہوگی, نہیں آئے گا نماز درست نہیں ہوگی. صحابی تھے, ایک نوکر رکھا نبی کے کہنے پر, اس کو چلا کر لاتے تھے, مسجد تک پہنچتے تھے, حضور اکرم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرماتے تھے. آج بارش کے چند قطرے نمازی کو روک دیتے ہیں, برف کے چند قطرے نمازی کو روک دیتے ہیں, دشمن کی دہشت گردی کا خوف نمازی کو روک دیتا ہے, دشمن کے حملے کا خوف نمازی کو روک دیتا ہے. وہ موقع بھی تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کی پچھاڑوں میں جا کر اپنی نمازیں مصلی نبی پر ادا کر کر دنیا کو سمجھاتے تھے کہ نماز تو اللہ کی نصرت ہے, نماز تو اللہ کی مدد ہے, نماز تو سیفٹی ہے, نماز تو محفوظ قلعہ ہے, نماز تو فرشتوں کا حصار ہے, نماز تو مسجدوں کی چار دیواری ہے, نماز تو اللہ کی ضمانت ہے, نماز تو اللہ کا تحفظ ہے, نماز کے اندر تو بندہ ہر جگہ سے بچ جاتا ہے, نماز تو وہ جگہ ہے جب صحابہ کو جہاد کے میدان میں تیر لگتا تھا, ان کی ٹانگوں میں زخموں میں گھس جاتا تھا, وہ صحابہ کہتے تھے ہم نماز شروع کرتے ہیں تم تیر نکال لینا. جب وہ نماز شروع کرتے تھے ان کے زخموں سے تیر کھینچ کر باہر نکال دیے جاتے تھے, لیکن اس صحابی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ وہ تیر کہاں سے آیا, وہ تیر کہاں پہ گیا اور وہ تیر کہاں سے نکل گیا. نماز کو چھوڑنے والا مسلمان آج یہ تو سمجھے کہ اللہ کے نبی کی امتیازی امت کس وجہ سے ممتاز. ایک اس امت کی فضیلت یہ ہے, اللہ نے اس میں عشاء کی نماز کو فرض کیا, پہلے عشاء کی نماز نہیں تھی, اندھیرے کی نماز اس امت پہ فرض کی گئی اور عشاء کی نماز کے اندر ایک نماز عطا کی گئی جو کہ وتر ہے, اور 3 رکعت ہمارے نبی نے پڑھی اور ایک سلام کے ساتھ رسول اللہ نے وتر کی نماز ادا فرمائی. فرمایا عشاء کی نماز اس امت کی امتیازی خصوصیت, عشاء کی نماز اس امت کی نشانی, عشاء کی نماز اس امت کا درجہ. اور میرے آقا کہتے ہیں بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد النور التام یوم القیامہ, آپ خوشخبری دے دو میرے امتیوں کو جو اندھیروں میں چل 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 کر جاتے ہیں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں, قیامت کے دن النور التام یوم القیامہ, آج قیامت کے دن میرا اللہ ان کو نور تام عطا فرمائے گا, نور مکمل عطا فرمائے گا, کامل روشنی عطا ہو جائے گی. ادھر ہزاروں واٹ کے بلڈ لگا لو, قبر کو سجاؤ, مزاروں کو سجا لو, درباروں کو سجا لو, اللہ کی قسم یہ روشنیاں کسی کو فائدہ نہیں دیتی. ہمارا عقیدہ ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ گیا وہ نبی پاک اور تمام نبیوں سے ایک درجہ کم پہ جنت میں رہے گا. حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے درمیان نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فاصلہ باقی رہے گا, اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. یہ فضیلت آپ کو نماز کی شان پہ عطا کر دی گئی ہے. نماز نہیں پڑھتے, خدا کی قسم جو نماز نہیں پڑھتا سمجھ جاؤ کہ اس کی قبر گرم ہے, انگاروں کا آگ کا گولا ہے, کیڑوں کا گھر ہے, مکوڑوں کا گھر ہے, سانپ کا ڈنگ ہے، ازدہا کا ڈنگ ہے، منکر نکیر کی سختیاں ہیں، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے، کلاہٹ ہے، تباہی ہے، جلاوٹ ہے، وحشت ہے، دہشت ہے اس کی قبر کے اندر۔ اس امت کو امت محمد کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں عشاء کی نماز فرض کی گئی، پہلی امتوں پہ عشاء کی نماز نہیں تھی۔ آج بندے سے سوال کرو، نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھ لیتے ہیں جی۔ کتنی پڑھتے ہو؟ تین پڑھ لیتے ہیں جی۔ رات کو نہیں پڑھی جاتی، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ صبح کی نہیں پڑھی جاتی، مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، امت تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، پوری رات کی عبادت کا تجھے ثواب ملے گا۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے جو جا، پوری رات کے قیام کا تجھے ثواب ملے گا۔ جب نماز نہیں، خصوصیت نہیں، وہ عاشق رسول کس بات کا ہے؟ جس نے نماز نہ پڑھی، جس نے عشاء کی دیکھ بھال نہ کی، جس نے ان تمام چیزوں کو نہ دیکھا، جس نے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہ کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز عشاء اور نماز وتر میری امت کی خصوصیت، اور ایک جمعہ کی نماز پہلی امتوں پہ فرض نہیں تھی، میری امت پر جمعہ کی نماز کو فرض کیا گیا ہے، اور یہ فرض بھی فرض عین ہے۔ اور اس کے لیے قرآن یہ نہیں کہتا، آہستہ آہستہ چلو، سلو سلو چلو، سست سست ہو کر آؤ۔ جیسے آج کا مجمع جمع ہوتا ہے، بڑے آرام سے آ رہے ہوتے ہیں بھائی، بڑے سلو سلو آ رہے ہوتے ہیں، تھکے ٹوٹے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، سعا یسعی، عربی میں دوڑ کو کہتے ہیں، دوڑ لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب دوڑ لگائی، اس کو سعی کہا گیا۔ صفا مروہ بھی آپ سعی کرتے ہیں۔ آج جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ سبز لائٹ شروع ہوتی ہے۔ وہ سبز لائٹ وہ ہے جہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھی اور ان کے بچے ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا، اسماعیل کو وہ دیکھ نہیں سکی، دل میں خوف طاری ہو گیا۔ دوڑ لگائی، اپنے بچے کو دیکھوں، ذرا تسلی تو ہو جائے، سہارا تو ہو جائے۔ اس کو سعی کہتے ہیں، اور سعی صفا مروہ کا ایک رکن ہے۔ اس کے درمیان عمرے والا جب کرتا ہے تو یہ عمرے کا ایک رکن بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس طرح عذر سعی کرتے ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے لیے آنے والے بھی دوڑ کر آئیں، بھاگ کر آئیں، تیزی سے آئیں۔ اور ان صحابہ کو دیکھو جن کا چمچہ اٹھتا تھا سالن نکالنے کے لیے، اور مدینہ میں آواز گونجتی تھی، وہ چمچہ وہیں پہ رہتا تھا، سالن میں دوبارہ نہیں ڈالتے تھے، ڈھکن وہیں پہ رہتا، پلیٹ وہیں پہ رہتی، دکان وہیں پہ رہتی، سب کچھ وہیں پہ رہتا، تالا لگ جاتا۔ اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جب قرآن نے ہمیں بلایا ہے، ہم نہیں جائیں گے تو اور دنیا بلاتی ہے تو ہم جائیں؟ نمبر ہے۔ آج کوئی ایم پی اے کوئی گٹر بنواتا ہے نا، گٹر گندے نالے پر، وہ کہتا ہے میرا بہت بڑا نام بن گیا ہے۔ کوئی ناظم بنائے، کوئی صدر بنائے، افتتاح کر دے، چاہے گندے نالے کا کرے، چاہے سینمے کا کرے، چاہے مدرسے کا کرے، چاہے مسجد کا کرے، چاہے ہیرا منڈی کا افتتاح کرے، چاہے غلاظت کے گھنڈو کا افتتاح کرے، خدا کی قسم وہ چیزیں اس کے لیے قابل فخر بن جاتی ہیں۔ وہ دنیا کے اندر اس چیز کا نام لیتا ہے، فلاں گٹر میں نے بنائے، فلاں سیوریج میں نے بنائی، فلاں سڑکیں میں نے بنائی، فلاں چیزیں میں نے بنائی۔ ان کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جب زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی تھی، پردے والی تھی، سلیقے والی تھی، طریقے والی تھی، قرآن کی حافظہ تھی، 300 بچیاں اس کے گھر میں صبح شام قرآن پڑھتی تھی، اس نے نہر زبیدہ بنوائی۔ جب وہ نہیں تھی، اس وقت حاجی لوگ جاتے تھے، پیاس سے مر جاتے تھے، جانور جاتے تھے، پیاس سے مر جاتے تھے۔ اس عورت نے سوچا، میں ایسا کر دیتی ہوں، نہر زبیدہ بنوا کر دنیا سے چلی جاتی ہوں، اللہ اس کے سلے میں مجھے کچھ نہ کچھ انعام تو دے دے گا۔ آج کل دنیا کو بنانے والے بھی دیکھیں، ادھر زبیدہ کو بھی دیکھیں۔ جب وہ نہر بنوا کر گئی، دنیا سے چلی گئی، ان کی نوکرانی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، زبیدہ بتاؤ کہاں چلی گئی؟ کہا جنت پہ پہنچ گئی۔ نوکرانی نے کہا، آپ نے تو یقیناً جنت میں جانا تھا، کیونکہ آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، اتنا بڑا کام کر کر بھی آپ جنت میں نہ جاتی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس وقت بتایا گیا تھا کہ زبیدہ کہنے لگی، جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی، میں ہنس رہی تھی، مجھے اللہ نے پوچھا، بتا زبیدہ نیکیاں کدھر گئی؟ میں نے کہا، اللہ کے اے اللہ، یہ اتنی بڑی نہر جو بنوا کر میں آ گئی، اس سے بڑی کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ نیکی تو تیری ہمارے بیت المال سے تھی، ہماری دولت سے تھی، ہمارے پیسوں سے تھی، بتا تو نے خود ہمارے لیے کیا کام کیا ہے؟ کیا عمل کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اگر منصوبے بنانے پہ جنت ملتی تو حضرت عمر یہ نہ کہتے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں ہے تو یہ نہیں پتا کہ دوسرا جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا. فخر ہے، گٹر بنانے پہ فخر، سڑک بنانے پہ فخر، سینما بنانے پہ فخر، عورت مرد کے بازار جو قیامت کی سب سے بڑی علامت فوڈ سٹریٹ، اس کا افتتاح کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات، ہیرا منڈیوں کے دروازوں کا افتتاح کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات، شاہی قلعوں کے دروازوں کا افتتاح کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات، یہ تمام چیزیں کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات، لیکن کبھی آپ نے اخبارات کی زینت بنتے ہوئے اس چیز کو نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں وزیر نے یا صدر نے یا ایم پی اے نے کسی درس قرآن کا افتتاح کیا ہے، یا کبھی آپ نے بہت کم سنا ہوگا کسی نے مسجد کا افتتاح کیا ہے، یا کبھی آپ نے بہت کم سنا ہوگا کسی نے مدرسے کا افتتاح کیا ہے. نہیں، اللہ کی قسم یہ صرف مسلم کی کہانی ہے، یہ مسلمان کا کام ہے، یہ ایمان والے کا کام ہے. اللہ کے بازاروں کو گرم کرے، اللہ کے میدانوں کو آباد کرے، اللہ کی مسجدوں کو سجائے، اللہ کے گھروں کو بسائے، اللہ کی ان تمام چیزوں کی طرف بڑھے. یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں نماز کی صورت میں عطا کروائی ہیں. نماز پڑھتے جاؤ، دیکھو اللہ کیسا افتتاح کرے گا آپ کی جنت کا. حدیث میں آتا ہے جس دن نماز پڑھتے ہو تمہاری جنت کا افتتاح ہوتا ہے. حوریں اپنے رب سے کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ اس کو جلدی جلدی ہماری جنت پہ بھیج، یہ ہمارا پیارا بندہ بن چکا ہے، یہ ہمارا نظام بن چکا ہے، یہ ہماری تمام چیزیں بن چکی ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت تمہیں ایک خصوصیت یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے، تمہیں قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ دو نور عطا فرمائیں گے، ایک قرآن کا نور اور ایک انبیاء کا نور، اور ان کی چمک تمہیں حشر کے میدان میں عطا کر دی جائے گی. اللہ کی قسم یہ دو نور اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہیں، بہت بڑا انعام ہے. میری امت تمہیں دو نور عطا کر دیے جائیں گے، ایک نبیوں کا نور ہوگا، ایک قرآن کا نور ہوگا جو کہ تمہاری پیشانیوں پر چمکے، تمہارے حلق میں چمکے، تمہارے گلوں میں چمکے. اس قرآن کو لوارث مت کرو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سکھاؤ. اور یانیت، فحاشیت، زنا، شراب کی منڈیاں، میڈیا پہ بیٹھنے والا جاہل طبقہ جو عوام کے سامنے اس چیز کی آواز کو اٹھاتا ہے، قرآن کا نظام بہترین ضرور ہے مگر چند قرآن کے احکام ایسے ہیں جو ظلم پر مبنی ہیں، نا انصافی پر مبنی ہیں. ہم امت سے اپیل کرتے ہیں، وہ ملاسپر کہتے ہیں، میڈیا کے علماء کہتے ہیں کہ امت اس کے اندر کوشش کرے، علماء کوشش کریں، تمام طبقے کوشش کریں، قرآن کے نظام کو درست کیا جائے، قرآن کے نظام کو بدلا جائے. خدا کی قسم جو بندہ اپنے منہ سے یہ لفظ کہے قرآن کے نظام کو بدلو، قرآن کی سزاؤں کو بدلو، قرآن کو آسان کرو، قرآن پہ انصاف کرو، قرآن کے حکموں میں ظلم ہے، قرآن کے حکموں میں سختی ہے، قرآن کی سزاؤں میں نا انصافی ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آوازیں لگ رہی ہیں، کئی طرف سے آوازیں لگتی ہیں، الحمدللہ ہمارے علماء اٹھ کر آوازیں نکالتے ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے، پھر چھ سال گزرتے ہیں، آواز لگتی ہے قرآن کے اندر زنا کی سزا ہے اس کو بدلو، قرآن کے اندر نبی پاک کے گستاخ کی سزا ہے اس کو تبدیل کرو، قرآن میں صحابہ کے گستاخ کی سزا ہے اس کو تبدیل کرو، قرآن میں چور کے ہاتھ کو کاٹنا ہے اس کو تبدیل کرو، قرآن کے اندر کئی قسم کی سزائیں ہیں ان کو تبدیل کرو، یہ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے. میرے آقا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ میرے دل کی بہار قرآن کو بنا، میری خزاں قرآن کو بنا، میری فضاں قرآن کو بنا، میرا سرور قرآن کو بنا، میرا خزینہ قرآن کو بنا، میرا ادب قرآن کو بنا، میری ابتدا قرآن ہے، میری انتہا قرآن ہے، میں قرآن سے رہوں، قرآن میرے ساتھ رہے، دنیا سے جاؤں تو قرآن ساتھ چلے، قبر میں جاؤں تو قرآن ساتھ چلے، آخرت میں جاؤں تو قرآن ساتھ چلے، حشر میں جاؤں تو قرآن ساتھ چلے. ہر ماں باپ، ہر ماں باپ، ہر ماں باپ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے کہ وہ ماں باپ ہوں گے جن کا بچہ اگر قرآن پڑھ جائے، ماں باپ کو اللہ کی قسم ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے حسین ہو جائے گا. وہ ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں جن کے سامنے یہ حدیث پیش آتی ہے؟ آخر یہ بچے آپ کے ہیں، یہ اولادیں آپ کی ہیں، یہ بیٹیاں آپ کی ہیں، یہ دستور آپ کا ہے. آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ آخرت کے اندر اللہ کھڑا کریں گے ماں باپ کو، ماں باپ کو، ماں باپ کو، سامنے چھوٹا سا معصوم بچہ آئے گا اس وقت تو ماں باپ بھی جوان ہوں گے. حدیث میں آتا ہے 18 سال کے جوان بن کے اللہ آپ کو جنت میں بھیجے گا. 18 سال کے جوان ہوں گے آپ, ساری دنیا 18 سال کے جوان, داڑھی کوئی نہیں, کلین شیف, خوبصورت لباس, جنت کا لباس, جنت کی کشمکش, جنت کی نورانیت, جنت کا حسن, جنت کا اللہ کا تحفہ, ایسے خوبصورت لباس میں, بال بنے ہوئے, شیو کی ہوئی, داڑھی ختم, صاف سفید کھال, سرما پہنے ہوئے, خوشبو لگی ہوئی, مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے, شادی کا اصل دن وہ ہوگا. آج کی شادی تو جہنم کا بھی ایندھن بن جاتی ہے, جنت کا بھی مرکز بن جاتی ہے. اس دن کی شادی جنت کا حسن ہے. لا تسنع فیہا لاغیا, فیہا عین جاریہ, فیہا سرر مرفوع, واقواب موضوع, ونمارک مصفوفہ, وزرابی مبسوسہ. قرآن جنت میں مہمان نوازیاں بتا رہا ہے. فیہا عین جاریہ, فیہا سرر مرفوع, اقواب موضوع, نمارک مصفوفہ, فی جنت عالیہ, بڑی بلند جنت میں. ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگ نعمتوں میں, علی الارائک ینظرون, تختوں پہ بیٹھ کر وہ جنت کا نظارہ کریں گے. جیسے آج کل کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں, یا گانے کی موسیقی دیکھتے ہیں, یا عورتوں کا ڈانس دیکھتے ہیں, یا ناچ گانا دیکھتے ہیں, اور صدر مہمان خصوصی ہوتا ہے, وزراء مہمان خصوصی ہوتے ہیں, اس وقت علماء مہمان خصوصی, امت کے فقہا مہمان خصوصی, امت کے اکابر مہمان خصوصی, امت کے حافظ مہمان خصوصی, حضرت بلال سارے مؤذنوں کا سردار, سب سے لمبی گردن چلتا ہوا نظر آئے گا. سارے نبی پوچھیں گے کون, سارے رسول پوچھیں گے کون, سارے صحابہ پوچھیں گے کون, سارے ولی پوچھیں گے کون, سارے ابدال پوچھیں گے کون. چمکتا ہوا چہرہ, سب سے لمبی گردن والا, ادھر جائے تو سب دیکھیں, ادھر جائے تو سب دیکھیں, سب نبی نظارہ کریں گے, سب صحابہ نظارہ کریں گے, ساری امتیں نظارہ کریں گی. اللہ کی قسم ان کو بتایا جائے گا, یہ وہ حبشہ کا غلام ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اذان دینے پہ بشارت سنائی تھی, قیامت کے دن تیری گردن سب سے لمبی ہوگی, بڑا امتیازی بن کر تو جا رہا ہوگا, اللہ تیرے نور کو جنت میں مار رہے ہوں گے, چمکا رہے ہوں گے, برس رہا ہوگا تیرا نور. اصل کہانی یہ ہے, ماں باپ اس حدیث کو پڑھتے کہ ہمیں قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا, پھر وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لاتے, قرآن کی طرف نہیں لاتے, وجہ اس کی کیا ہے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے بچے تاج پہنایا جائے گا جس وقت لوگوں کے ماں باپ کو, تو یہ جو بچہ حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے, یہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا ایسے آنکھیں اٹھا کر. خدا کی قسم عجیب منظر ہے, بیان نہیں ہوتا. پھر بچہ آئے گا, اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا, جاؤ بھائی اس کو بھی تاج پہناؤ. پھر یہ محروم بچہ اپنے ماں باپ کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھے گا. تاج پہنائے جائیں گے جن بچوں کو نہیں پڑھایا, جن بچوں کو نہیں سکھایا, جن ماں باپ نے توجہ نہیں کی, جنہوں نے بچے کو صرف سکول کی نظر کر دیا, ان کا بچہ حسرت سے, غصے سے, دکھ سے, غضب سے اپنے اللہ کی طرف بھی اور اپنے والد کی طرف بھی اور اپنی اماں کی طرف بھی نگاہیں اٹھا 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 کر دیکھے گا. بالآخر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا غصہ آ جائے گا اور اپنے اللہ کے سامنے ضد کرے گا, ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, اللہ میرا کیا قصور ہے, میں تو ماں باپ کی گود میں تھا, انہوں نے مجھے دین سے دور کر دیا, آج میں ہوتا, میں پڑھتا جاتا, جنت پہ چڑھتا جاتا, میری ماں کو تاج ملتا, میرے باپ کو تاج ملتا, اللہ میرا کیا قصور ہے. میرے ماں باپ سے پوچھئے, آتہم ضعفین من العذاب, اللہ میرے سکے ماں باپ کو دگنا چگنا عذاب دو, دگنا چگنا عذاب دو, دگنا چگنا عذاب دو. ولعنہم لعنن کبیرا, اور اللہ میرے ماں باپ پہ لعنت ہو جنہوں نے مجھے اس دین سے دور رکھ کر آج مجھے اس چیز سے محروم کر دیا. یہ کون سی ایمان کی زندگی ہے کہ جس میں قرآن نہیں آیا, بچے کو نہیں پڑھایا, حدیث میں آیا کہ ماں کو تاج ملے، حدیث میں آیا باپ کو تاج ملے، خدا کے بندوں کتنے بندے ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرف لاتے ہیں، کیا ان کی توجہ اس بات کی طرف نہیں جاتی؟ ہمیں تاج مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، ہمیں عصمت مل جائے، ہمیں شباہت مل جائے، ہمیں تحقیق مل جائے، ہمیں دیکھ کر نبی خوش ہو جائے، ہمیں دیکھ کر اللہ کی رضا ہو جائے، ہمیں دیکھ کر حشر چمک جائے، دمک جائے، چمک جائے، دمک جائے۔ اور کسی امت کو قرآن نہیں ملا، کسی امت کے ماں باپ کو قرآن نہیں ملا، کسی امت کی ماں قرآن پڑھ کے نہیں گئی، کسی امت کا باپ قرآن پڑھ کے نہیں گیا، کسی امت کا بیٹا قرآن پڑھ کے نہیں گیا، کسی امت کا پوتا قرآن پڑھ کے نہیں گیا، کسی امت کا وزیر قرآن پڑھ کے نہیں گیا، کسی امت کا نبی پہلے قرآن پڑھ کے نہیں گئے، کسی امت کے رسول پہلے قرآن پڑھ کے نہیں گئے، کسی امت کی عورتیں پہلے قرآن پڑھ کے نہیں گئی، کسی امت کے امام پہلے قرآن کے قاری نہیں تھے، کسی امت کے علماء پہلے قرآن کے قاری نہیں تھے، کسی امت کے خطباء پہلے قرآن کے قاری نہیں تھے۔ اگر ہیں تو یہ امت ہے، ہیں تو اس کے ماں باپ ہیں، ہیں تو ان کے دادے ہیں، ہیں تو ان کے پوتے ہیں، ہیں تو ان کے نواسے ہیں۔ آج تصور کہاں چلا گیا ہے امت کا؟ باپ وہ کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، دس صورتیں قرآن کی یاد ہیں، ترابی آئیں گی تو پڑھ لوں گا، کوئی نماز آئے گی تو پڑھ لوں گا، باقی مجھے کہاں جانے کی ضرورت ہے، کیا نظام لانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم اگر کوئی محل بنایا جائے اور تمہیں بلایا جائے، آؤ اس کا وزٹ کرو، آؤ اس کی سیر کرو، آؤ اس کو دیکھو، تو آپ اس کی کوٹھی کے باتھ روم کو بھی دیکھ کر فخر کی نگاہ سے کہتے ہیں تیرے باتھ روم بے مثال ہیں، تیرا صحن بے مثال ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہاں پر پیشاب کرنے کی جگہ ہے، بہانہ کرنے کی جگہ ہے، کتوں کا باڑ ہے، جانوروں کا باڑ ہے، بھینسوں کا باڑا ہے، اونٹوں کا باڑا ہے، کسی چیز کا بھی باڑا ہے، ساری دنیا آ کر کہتی ہے جی آپ نے تو بھینسوں کا باڑا ہی اتنا خوبصورت بنایا، کتوں کی جگہ بہت اچھی بنائی ہے، مرغیوں کی جگہ بڑی اچھی بنائی ہے، کبوتروں کی جگہ بڑی اچھی بنائی ہے، آپ نے تو باتھ روم ایسے بنا دیے ہیں کہ دل کرتا ہے ان کو دیکھتے ہی جائیں، دل کرتا ہے ان کو۔ ایک نقشہ میرے اللہ نے بنایا ہے، اس کا نام قرآن حکیم ہے، الحمد سے ون ناس تک 6666 آیتیں ہیں، 3.25 لاکھ حروف ہے، 550 رکوع ہیں، 7 اس کی منزلیں ہیں، کہیں پہ یہ قرآن آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، کہیں پہ یہ قرآن آپ کو حضرت محمد کی زندگی کی طرف لاتا ہے، کہیں پہ یہ قرآن آپ کو حسن یوسف کی طرف اٹھا کے لے جاتا ہے، کہیں پہ یہ قرآن آپ کو یاجوج ماجوج کی کہانیاں بھی سناتا ہے، کہیں پہ یہ قرآن آپ کو دجال کے فتنے سے معطر کرتا ہے، کہیں یہ قرآن آپ کو مرزائیوں کے خطمے سے اللہ رب العزت کی طرف سے آشنائی کرواتا ہے، کہیں یہ قرآن آپ کو ماں کا حق دکھاتا ہوا، کہیں پہ باپ کا حق دکھاتا ہوا، کہیں پہ کوئی بندہ مر جائے اس کی وصیت کو دکھاتا ہوا، کہیں پہ کوئی بیٹی رہ جائے اس کی وراثت کو دکھاتا ہوا، کہیں پہ کسی کو طلاق ہو جائے اس کے حکم کو دکھاتا ہوا، کہیں پہ زنا ہو جائے سزا کو بتاتا ہوا، کہیں پہ شراب پی جائے 40 کوڑے یا 80 کوڑے اس کی سزا بتاتے ہوئے، کہیں کوئی چوری کر جائے ہاتھ کو کاٹنے کی سزا بتاتے ہوئے، کہیں پہ کوئی الزام لگائے تہمت لگائے اس کی سزا کو بتاتا ہوا، کہیں پہ بیت اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوا، کہیں پر مسجد بنی اسرائیل کے اندر مسجد مقدس کا تعارف ہے، کہیں پہ مسجد نبی کا تعارف ہے، کہیں معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شان کو بیان کرتا ہے، کہیں پہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے خوبصورت نظام کو بیان کرتا ہے، کہیں پہ اللہ کے پھلوں کے حسن کو بیان کرتا ہے، کہیں پہ شہد کی مکھی کی بادشاہت کو یہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، کہیں پر یہ حامان کی طاقت کو لاتا ہے، کہیں پر ہارون کی طاقت کو لاتا ہے، کہیں پہ شداد کی طاقت کو لاتا ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کو لاتا ہے، کہیں پہ حضرت خضر کے علم کو لاتا ہے، کہیں پہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے تفسیری قصے بیان کرتا ہے، کہیں پہ حضرت نوح کا نقشہ، کہیں پہ حضرت لوط کا نقشہ، کہیں پہ حضرت صالح کا نقشہ، کہیں پہ حضرت ہود کا نقشہ، کہیں پہ قوم ہود کے نبیوں کا نقشہ، کہیں پر آپ کو ایک عورت کے حکم کے اندر ایک مرد کے حکم کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، کہیں پر آپ کو نماز کی چمک قرآن بتانا شروع کرتا ہے، کہیں پر آپ کو زکات کی دیانت قرآن بتانا شروع کرتا ہے، کہیں پر آپ کو صدقہ کی فضیلت قرآن بتانا شروع کرتا ہے، کہیں پر آپ کو جہنم کے المناک مناظر سامنے دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پہ آپ کو جنت کی بے انتہا نعمتیں سامنے سامنے نظر آتی ہیں، کہیں پر آپ کو رسول کریم اس امت کے لیے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ کو اللہ کے نبی اس امت کی کامیابی پر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ کو اللہ کے نبی کے صحابہ قرآن پڑھ کر بیہوش ہو جاتے ہیں جہنم کے عذاب کا سن کر، کبھی کبھی وہ صحابہ ہنسنے لگ پڑتے ہیں جنت کی نعمتوں کو سن کر، کہیں پہ یہ قرآن حضور کی 11 بیویوں کو آپ کی ماں کہہ کر آپ کی ماں کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیتا ہے کہ آپ کی ماں کون ہے، آپ کہتے ہیں خدیجہ ہیں، عائشہ ہیں، عفت پاک دامنی والی ہیں، آپ کو پوچھتا ہے کون کہتا ہے، آپ بتاتے ہیں 21 اس بارے میں، قرآن حکیم آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بھی آپ کی مائیں ہیں اور جس نے آپ کو جنا ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے، کہیں پہ قرآن آپ کو تمام کے تمام دنیا کے فتنے ان چیزوں کی طرف آگاہ کرتا ہے، کہیں پر مرزائیت کا فتنہ قرآن اشنا کرواتا ہے، کہیں پہ خارجیت کا فتنہ قرآن اشنا کرواتا ہے، یہاں تک کہ پانی کہاں سے اترا ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے، پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے، باپ مر جائے بچہ اس کا لوارث نہیں ہوتا قرآن اس کو یتیم کہتا ہے، یتیم کے حق آپ کو بتاتا ہے، جب بیوی بیوہ ہو جائے قرآن اس کی عدت بیان کرتا ہے، جب بچی یتیم ہو جائے قرآن اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، جس کے گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں بچہ کوئی نہیں، ان عورتوں کے تقدس کو عفت کو فضیلت کو قرآن بیان کرتا ہے، جب دشمن مغربی طاقتیں آپ پہ حملہ آور ہو جائیں آپ کو قرآن نماز خوف بتاتا ہے کہ دشمن کے سامنے 40 بندے اگر جائیں 40 میں سے 20 نماز پڑھیں، 20 حفاظت کریں، پھر 20 آ کر پڑھیں، 20 اس کی حفاظت کریں، اس کو نماز خوف کہا جاتا ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں آدھی نماز پڑھو، قرآن اس چیز کی وضاحت کرتا ہے، جو عورتیں آج سے پہلے صحابہ اکرام کے دور میں متا کیا گیا تھا، اور متا کا مطلب یہ تھا عورت کو تھوڑی دیر کے لیے کرائے پہ لے لو اور اس سے اپنا حق ادا کر لو پھر اس کو چھوڑ دینا، اس متا کو آج ایک باطل گروہ آپ کے سامنے جائز بنا کر بہنوں سے اور بیٹیوں سے اور رشتہ داروں سے متا کو جائز کہتا ہے، ہمارے سادہ لوح جوان بچے جو زنا شراب کی منڈیوں تک پہنچ چکے ہیں ان کو خارجی لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں، آؤ تمہیں ہم سستے کام کروا دیتے ہیں، 100 روپیہ دے دو فلاں لڑکی 2 گھنٹے کے لیے تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، کئی بدبخت ایسے ہیں جو اپنی سکی بہنوں کو لوگوں کے حوالے دوستوں کے حوالے کر کر متا کی زندگی زنا کی منڈیاں بناتے ہیں، لیکن قرآن آپ کو بتاتا ہے، حدیث آپ کو بتاتی ہے، متا کی اجازت عوام کو نہیں تھی، متا کی اجازت ان صحابہ کو تھی جنہوں نے اللہ کے نبی سے کہا ہماری خواہشیں بڑھ گئی ہیں، یا ہمیں کھسی ہونے کی اجازت دیجیے، یا گھر جانے کی اجازت دیجیے، یا جہاد کا علاج بتائیے، تو نبی نے فرمایا تھا یہاں جو باندیاں ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے متا ادا کر لو تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، جہاد پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن خیبر کے موقع پر متا کو حرام کر دیا گیا، بالکل حرام کر دیا گیا، اور آج اس حرام کو حرام نہ سمجھے حلال سمجھے، اس کے لیے بھی قرآن کے میدان میں جانا امت کا ضروری ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں، اپنی امت اصلاح کی طرف بڑھے، خدا کی قسم یہ کتاب ہدایت ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کا اگلا جملہ اس امت کے علماء کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوں گے، اس امت کے علماء کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوں گے، آج مسلمان کے سامنے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ دینی مسائل کے اندر جیسے آج کل مذاکرات کا سلسلہ ہے مجاہدین کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی، اس میں آپ کو علماء کے ایک گروہ 2 گروہ 3 گروہ 4 گروہ 5 گروہ 10 گروہ نظر آتے ہیں، امت سمجھتی ہے کہ یہ علماء ہیں کون سی طرف جائیں کس طرف نہ جائیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے علماء کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوں گے، غلط فیصلوں پر متفق نہیں ہوں گے، ظلم کے فیصلوں پر متفق نہیں ہوں گے، غلط چیزوں پہ متفق نہیں ہوں گے، اگر یہ علماء متفق ہوں گے اللہ کے علم پر، اللہ کے دین پر، اللہ کی تمام چیزوں پر، صرف اللہ کو، اس کے نبی کو، اس کے صحابہ کو اپنے ساتھ لگائیں گے، باقی ساری دنیا کے طاغوتی قوتیں، شیطانی قوتیں، یہود و نصارہ، مغربی قوتیں، ہمارے علماء کبھی ان کی طرف جھک نہیں سکتے، کبھی بیٹھ نہیں سکتے، کبھی ان کی طرف داری نہیں کر سکتے، کبھی ان کے نظام کی طرف بڑھ نہیں سکتے، اس لیے علماء حق کا انتخاب کرو، سب سے زیادہ علماء بھی اس امت میں ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ بھی اس امت میں ہیں، سب سے زیادہ تمام چیزیں اس امت کے اندر پائی جاتی ہیں، امت یہ پوچھتی ہے کون سے مولوی صاحب کے پاس جمعہ پڑھیں اور کس کے پاس نہ پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، وہ فلاں کہتے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں؟ آپ قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، آخر کب پڑھنا ہے، مرنے کے بعد یا قبر میں؟ پڑھنے سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کس کی گفتگو سننی ہے، کس کی چھوڑنی ہے، کون غلط ہے، کون باطل ہے۔ ہم یہاں کوئی ووٹ تو نہیں لیتے، کوئی الیکشن تو نہیں لڑتے، آپ سے کہتے ہیں دین کی باتیں ہیں، موازنہ آپ کرو، دین کی باتیں ہیں سمجھو آپ، دین کی باتیں فیصلہ آپ کرو، مگر آپ فیصلہ کہاں کریں گے؟ میڈیا پر نہیں ہوتے، قرآن کی طرف آتے ہیں، حدیث کی طرف آتے ہیں۔ لیکن امت نے قرآن کو خدا کی قسم اتنے ظلم کے ساتھ پھینکا ہے، اتنے ظلم کے ساتھ پھینکا ہے کہ آج کئی بندوں کو یہ بھی نہیں پتا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن کے سپارے کتنے ہیں۔ بہت سے لوگ، ایک ساتھی اس دن یہاں پہ آیا، نماز نہیں آتی تھی، کلمہ پڑھا بغیر اڑ اڑ کر، باقی کچھ نہیں آتا۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں کہ آپ کو علماء میسر ہیں، آپ ان سے مستفید نہیں ہوتے۔ ایک ساتھی بتانے لگا کہ باہر کا ایک ملک ایسا ہے جس میں صرف ایک عالم ہے، باقی اس میں کوئی عالم نہیں ہے، ڈھونڈنے سے علماء نہیں ملتے۔ کئی ایسے ہیں علاقے جہاں پہ 400 کلومیٹر پر حافظ قاری عالم ملتا ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملتا۔ کہیں پر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عالم موجود نہیں ہیں، عورتیں فتنہ بن کر وہاں پہ امامت کروا کے جمعہ اور نمازیں خود امامت کے ساتھ کرواتے۔ اس ملک میں اللہ کا شکر ہے علماء کے مرکز ہیں، اصلاحی مرکز ہیں، خانقاہیں ہیں، نظام ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے فتنے کا سب سے بڑا منظر امت کا قرآن سے دور ہونا ہے۔ الفاظ نہیں آتے، ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، میڈیا پر بیٹھے ہوئے اسلامی اسکالر جن کی داڑھی چھوٹی ہو، جو ٹوپی نہ پہنے، جو اللہ کے نبی کے نقشے پہ نہ ہو، ایسے بندوں کی تفسیر سننا تو کیا ان کی طرف دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ جو علماء کے روپ میں آ کے بیٹھے۔ اس لیے ہمارے اہل علاقہ نے کئی عرصہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پہ کوئی تعلیم قرآن کا سلسلہ بزرگوں کے لیے ہو جائے، جو بیچارے شرم کرتے کرتے کونے میں بیٹھ کر غسل کے فرض بھی مولوی صاحب سے نہیں پوچھتے۔ یار پوچھیں گے تو مولوی صاحب نے کہنا کہ 70 سال کا بابا ہے، آج غسل کے فرض پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری پہلے نمازیں حرام ہو گئی تھیں۔ کئی ایسے جوان ہیں جن کو قرآن نہیں آتا، خدا کی قسم وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے اندر وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز میں قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے، سلسلہ کیا ہے۔ جو بندہ پکڑ کر جس طرف مرضی ان کو لگا دے اس طرح بن جاتے ہیں۔ کہیں ہماری عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، جنہوں نے قرآن غلط پڑھے ہوئے ہیں اور وہ پڑھتے پڑھتے مر جاتی ہیں، اس طرح ہی مر جاتی ہیں اور ان کا قرآن ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہیں ہمارے ایسے بزرگ ہیں جو تہجد کے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن کے قاری ہیں، داڑھی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، لیکن ان کے قرآن میں ایسی پکی غلطی ہے کہ روزانہ ان کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ بےچارے اپنے آپ کو نمازی سمجھ کر دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط قرآن کی وجہ سے کوئی نماز ان کی نہیں جا رہی ہوتی۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کے اندر تعلیم بالغاں کی سطح پر ایک کلاس کا اہتمام کیا جائے، جس کا کم از کم دورانیہ آدھا گھنٹہ ہو، اس کے اندر آپ کو قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، دینی مسائل، اور جن حضرات کو قرآن کا تلفظ ٹھیک نہیں آتا ان کے ساتھ ساتھ اس چیز کا تعاون کر کے قرآن کو ٹھیک کروانا۔ اور یہ قرآن ایک سمندر ہے، جو بندہ اس میں آئے گا وہ پاؤں گندا ہے تو پاؤں دھل جائے گا، ٹانگ گندی ہے تو ٹانگ دھل جائے گی، پیٹ گندا ہے تو پیٹ دھل جائے گا، اس کا منہ گندا ہے تو منہ دھل جائے گا، سر گندا ہے تو وہ سر بھی دھل جائے گا۔ سمندر میں جو بندہ ڈبکی لگاتا ہے وہ پاک صاف ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور گندے کیچڑ میں جو بندہ جاتا ہے وہ گندا ہو کر واپس آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن سمندر ہے، کس کا؟ اللہ کی ذات کا، اللہ کے کلام کا، ساری دنیا کا مرکز ہے، ساری دنیا کا محور ہے۔ اس لیے بھائی یہ انشاءاللہ 24 تاریخ، دوسرا مہینہ 2014 بروزہ پیر عشاء کی نماز کے بعد اس کلاس کے اہتمام جامع مسجد حاجرہ یعقوب ٹرسٹ میں ہو رہا ہے۔ تمام بس یار بس تمام حضرات اس کلاس میں شرکت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو یہاں نہیں ہیں دور کے حضرات ہیں وہ اپنی مقامی مسجدوں پہ جہاں پہ آپ کو کوئی موزوں جگہ لگتی ہے وہاں پہ جا کے دروس قرآن میں بیٹھا کریں. آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اور یہ یہودی عیسائی آپ لوگوں کو گمراہ کر جائیں گے, یہ مرزائی یہ خارجی آپ لوگوں کو گمراہ کر جائیں گے, اور لوگوں کو آسان دین پیش کر کے سمیٹ کر مسجدوں سے باہر نکال کر کنارہ کش بنا جاتے ہیں. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس سے سبق اندوز ہوتے ہیں, آپ اس سے اشنا ہوتے ہیں, آپ اپنے علماء سے مستفید ہوتے ہیں, آپ قرآن کو درست کرتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر شرم کرے, کوئی جوانی کو دیکھ کر شرم کرے, کوئی اپنی 10 صورتیں یاد کر کے بیچارے نے رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی اس کو پوچھے خدا کے بندے باقی قرآن کو کیا زنگ لگ گیا تھا کہ تو اس کو نہیں پڑھتا تھا, یا کوئی سمیل آتی تھی کہ تو اس کے قریب نہیں جاتا تھا, یا تمام چیزیں ہوتی تھی تو اس کے قریب نہیں جاتا تھا. یہ ذمہ داری آپ کی ہے, پڑھانا ذمہ داری ہماری ہے. اہل علاقہ کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ کلاس شروع کی جا رہی ہے, اور اس میں ان حضرات کے لیے خصوصاً ہے جو اس مجمع میں بیٹھے ہیں اس وقت بھی, خدا کی قسم ان کو قرآن نہیں آتا, وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اب بھی وہ آ جائیں اللہ کے دین کی طرف, خدا ان کو ایک آیت نہیں سکھا دے گا. حضرت علی کا فرمان کہ ایک بندہ تیری وجہ سے ہدایت پہ آ جائے گا مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو بروزہ پیر نماز عشاء میں سوچیں سمجھیں اور اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکالیں, جو نماز نہیں بھی پڑھ سکے آج تک وہ اس کی طرف آ جائیں, مسجد کے اندر آباد ہو جائیں. کوئی بندہ کھڑا ہو کر اس مجمع کو دیکھے تو بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے, لیکن جب یہاں پہ عصر کی نماز میں 5 نمازی ہوتے ہیں, مغرب میں 10 ہوتے ہیں, عشاء میں 15 ہوتے ہیں, فجر میں 5 ہوتے ہیں, اس وقت دیکھ کر بندے کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. یہی لوگ ہیں, یہی مسلمان ہیں, یہی نمازی ہیں. جمعہ ٹرن بن گیا, جمعہ پڑھنا جی بس باقی خیر ہے, جمعہ پڑھنا جی باقی خیر ہے, جمعہ کی بات ہے باقی خیر ہے. یہ تمام چیزوں نے امت کو تباہ کر دیا. آج امت اس چیز کا اعتراض کرتی ہے جی قاری صاحب ہم کدھر جائیں, جی مولوی صاحب ہم کس کی بات سنیں, جی آپ یوں کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں, ہم تو ڈبل ٹینشن کا شکار ہو گیا, ہم کریں تو کیا کریں. اس کا علاج ہم نے آپ کا کیا ہے کہ آپ قرآن کی طرف بڑھیں, آپ حدیث کی طرف بڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, قرآن کی تفسیر پڑھیں, حوالے سنیں, مسائل سنیں. اپنے گھروں کے اندر یہ ویب سائٹ ہے, اس کو بھی آپ نوٹ کریں, جو بندے یہاں نہیں آ سکتے اس کا یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہوگا, اس کے اوپر قرآن کا درس وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. جو بھی آپ کرنا چاہیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اگر آپ اس کے اندر نہ آئے تو بددیانتی آپ کی ہوگی, سزا آپ کو ہوگی, ہمارا لیے اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہوگا, اللہ کے ہاں ہم اس چیز کے ماخوذ نہیں ہوں گے. اور یہ انشاءاللہ ایک تحریک دروس القرآن ہے جو ان قریب آپ کی مساجد میں پھیلے گی, آپ کے گھروں میں پھیلے گی, آپ کے محلوں میں پھیلے گی, اور ہر بندہ فی سبیل اللہ, کوئی روٹی نہیں, کوئی چائے نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی میٹھا نہیں, کوئی شیرینی نہیں, جو بندہ بھی چاہے درس قرآن اپنے گھر میں دینا چاہتا ہے فی سبیل اللہ وہ رابطہ کرے, علماء اس کے پاس ہوں گے, درس شروع ہوگا اس کی خواتین میں, اس کی بچیوں میں, اس کے خاندان میں, اس کی فیملیوں میں. کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی درس قرآن کا کوئی معاوضہ نہیں ہے, کوئی مولوی صاحب کی فیس نہیں ہے, کوئی کھانا نہیں ہے, کوئی پینا نہیں ہے, کوئی چائے نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, صرف قرآن حکیم کی تحریک کو اپنے گھروں میں داخل کر دو, یہ سارا گند نکل جائے گا. ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا میٹیریل موجود نہیں ہے جو ہمارے گھر کے گند کو نکال سکے. اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے.